السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن لوگوں نے صبر کیا. اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ اور یہ لوگ ایسے ہیں جو جنتی ہیں، وہ اپنے رب کی رضامندی کے جو یہاں رہ کر صبر کرتے ہیں، یعنی صبر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. اب یہ ایک چیز ہے صبر میں یاد رکھنے کی، کہ صبر کرو تو صبر اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. صبر ابتغاء وجہ ربہ. اور پھر واقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ. یہ ان کی مزید تعریف ہے کہ یہ لوگ صبر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ صبر ہی کی وجہ سے پھر نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور اپنی جو روزی دی ہے ان میں سے چپکے اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں اور بد سلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں. یہ بھی ان کی صفت ہے، یہ سب صبر کی بدولت ہے. بد سلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے. اور تو فرمایا کہ اس جہاں میں نیک انجام ان لوگوں کے واسطے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے، ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس ہر سمت کے دروازے سے آتے ہوں گے. یہ نقشہ ہے آخرت کا. اور یہ جو فرشتے آ رہے ہوں گے یہ کہیں گے جو ابھی آیت تلاوت کی گئی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اور یہ کہتے ہوں گے کہ تم صحیح سلامت رہو گے اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا. تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ سلامتی عطا کرتی ہے، آخرت کی منامات بے شمار عطا کرتی ہے. آج ہے تو بہت غم کی بات کہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب سید ظفر علی صاحب کا انتقال کل ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے جو متعلقین ہیں وہ بھی غم میں ہیں، جتنے بھی ان کے دوست احباب ہیں ان کو بھی طبیعت میں ضرور اثر کسی نہ کسی درجے میں ہوگا. اور آپ کو جیسا میں نے بھیجا بھی تھا میسج، یہ جو مجلس ہے میں تو جب حضرت ڈاکٹر عبد اللہ صاحب رحم اللہ سے تعلق ہوا، ان سے اجازت ملے، کافی عرصہ ہو بھی گیا تھا، لیکن دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آتا تھا کہ میں کہیں بیان کروں گا. ان کے انتقال کے بعد، حضرت ڈاکٹر عبد اللہ صاحب رحم اللہ کے انتقال کے بعد، جناب ظفر علی صاحب ان کے گھر والے تشریف لائے ہمارے گھر مکہ مکرمہ میں اور کہا کہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے لیے، تو آپ شروع کیجئے بتانا ہم لوگ. تو اسی وقت وہ ایک کتاب التصویر سے شروع کیا. اس طرح سے یہ مجلس شروع ہوئی. پھر انہیں کے گھر میں جدہ میں ایک ہفتہ ہوتی ہے، ایک ہفتہ مکہ مکرمہ میں ہوتی. اس طرح سے یہ سلسلہ بہت دن تک چلتا رہا، اور ابھی بھی حال میں سید ظفر علی صاحب کا جو گھر ہے جدہ میں تھا، اس میں ان کی صاحبزادی رہتی ہیں، ان کے ہاں مسلسل یہ مجلس وہیں سے ہوتی رہی. یہ تو یہ جو وبا پھیل گئی اس کی وجہ سے، اس کی بجائے ہم لائیو براڈ کاسٹ پہ آ گئے. تو سید ظفر علی صاحب کا بہت، یعنی نتن کو یقیناً اس کا جو ثواب بہت عطا فرمائیں. تو بہرحال ان کے جو متعلقین ہیں وہ تو ہیں غمزدہ اور خاص متعلقین، لیکن اس مجلس سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان پر کسی نہ کسی درجے میں ضرور اثر ہوگا. تو اس لیے جو موقع ہے یہ غم کا موقع ہے، نقصان کا موقع ہے، ایک بڑی دولت چلی گئی، ایک بڑا دوست چلا گیا، تو اس پر اسلام میں جو ہمیں تعلیم ہے وہ ہے صبر. جب بھی تم کو کوئی غم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم صبر کرو. اس کے انعامات آپ نے اس آیت میں سنے، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، بے شمار انعامات ہیں صبر کرنے والوں کے. اور اس خاص آیت میں صبر کا ایک خاص تعلق سلامتی کے ساتھ ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ فرشتے یوں کہیں گے کہ تم سلامت رہو بدولت صبر. پتہ چلا صبر اور سلامتی میں جوڑ ہے، اور ہمیں سلامتی کی ضرورت ہے. دنیا میں بھی سلامتی صبر سے ہی ہوگی. ہمارے آج کل حالات ایسے ہیں، بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، اور دین اور دنیا کے فتنے ہیں، ارضی اور سماوی آفات ہیں، بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں. کبھی ایک ساتھ کی خبر ملی کہ وہ سوتے میں مکان میں آگ لگ گئی، تو گھر کے بچے اور گھر والی جل گئی، جل کے ختم ہو. اس طرح کے حادثات بھی ہو رہے ہیں. تو بہرحال صبر کو ہمیں اب اس موقع پہ، صبر بھی ہے اور غم بھی ہے اور تعزیت بھی ہے، لیکن ان سب میں ہم لوگوں نے دین کے تمام ہی باتوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سنت ہے، اس کو تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، بلکہ جائز ناجائز کی بھی پرواہ بہت کم ہوتی ہے. اس لیے کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تعزیت کا بھی عرض کر دوں گا، کیونکہ تعزیت میں غلطی ہونے سے جو لوگ متاثر ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان غم سے پریشان ہو. یہ حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان غمزدہ اور پریشان نہ ہو. جو سچا اللہ والا ہوتا ہے اس کے لیے بشارت بھی یہی ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کتنی جگہ بشارت آئی ہے متقی لوگوں کے لیے. تو حق تعالیٰ، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں ان کے آواز میں، کہ حق تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان غم سے پریشان نہ ہو. اسی کا اطلاع، اسی کے بارے میں عرض کرنا ہے مختصراً کہ کیا مطلب ہے اس کا. پہلی بات تو یہ حق تعالیٰ نے کی کہ پہلے سے ہمیں کلام پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع دلوا دی کہ دیکھو تمہارے اوپر ایسے واقعات آئیں پہلے سے، ہم تمہیں تکلیف سے آزمائیں گے، جان اور مال کا نقصان، جان اور مال کا نقصان ہوگا. تو پہلے سے اس لیے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کہ کیوں بتایا یہ سوال میں نے حضرت اپنے ڈاکٹر عبد اللہ صاحب سے مینا میں کیا تھا. حج پہ بار بار آتے تھے، اور ان حجوں پہ جتنے حج ہوئے اس میں اکثر حضرت ہمارے زید ظفر علی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے موجود ہوتے تھے. بہت عجیب محبت سے بزرگوں کی خدمت کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ حضرت حق تعالیٰ، ہم لوگ تو، کیونکہ میں اس میں پڑھانے کے پیشے میں ہوں اس لیے یہ سوال دماغ میں آیا کہ ہمیں تو کسی لڑکے کو دیکھنا ہوتا ہے، تمام طلباء کا اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ کون کس درجے میں ہے، تو ہم ایک امتحان لیتے ہیں. میں نے حضرت سے یوں عرض کیا کہ حضرت ہم تو امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، ہمیں کیسے پتا کہ لڑکے کو کتنے نمبر دینے ہیں. لڑکی کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے ہم امتحان لیتے ہیں، پرچہ بنا کے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ہمارا خوب، ہر بندے کا خوب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں؟ ان کو تو پہلے سے معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے. تو پھر کیوں امتحان، پھر کیوں امتحان لیں گے؟ امتحان تو اس کو لینا ہوتا ہے جس کو معلوم نہ ہو. یہ میرا اشکال یا سمجھیے سوال تھا. تو حضرت نے بے ساختہ، حضرت کا کمال یہی تھا، یہ لوگ اللہ والے، حضرت نے بے ساختہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان معنوں میں امتحان نہیں لیتے، بلکہ یہ پہلے سے بتا دیا ہمیں کہ دیکھو یہ چیزیں تم پہ آئیں گی، تم پریشان نہ ہونا. یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب محبت اور شفقت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بندوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوگا، اس کو تم آزمائش سمجھنا، تو پہلے سے تیار کر لیا تاکہ کلفت جب آ جائے تو پریشانی نہ ہو اور ہم لوگ اس کے لیے آمادہ رہیں. تو اب جو ہے پتا چلا کہ ذرا آپ کو امتحان لمحے لیں گے اور اس میں لوگ پاس اور فیل بھی ہوں گے. ظاہر ہے پاس ہونے والا پاس ہو جائے گا, جس کو اللہ میاں کے علم میں جس کو پاس ہونا ہے وہ پاس ہوگا جس میں صلاحیت ہوگی, اور جو فیل ہونا ہے وہ فیل ہوگا. اس سے خود بندے کو پتا چل جائے گا کہ وہ کہاں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے کہ پاس ہونے کا طریقہ کیا ہے. یہ جو ہم امتحانات ہمارے آئیں گے تو اس میں پاس ہونے کا کیا طریقہ, فرمایا وہ بچے جس کا دیکھو صبر کرنے والے پاس ہوئے. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو, پتا چل گیا کہ یہ جو امتحانات ہوں گے من جانب اللہ, اس میں پاس ہونے والے کون ہیں؟ صابرین ہیں, صبر کرنے والے. اور پاس ہونے کا طریقہ کیا ہوا؟ صبر. دنیا میں بھی پاس ہونے کا طریقہ صبر ہے. صبر یہ ہے کہ مجاہدہ کرے, نفس کے خلاف لگ جائے, نفس کے خلاف اللہ کے حکموں کو مان لے, نفس کے خلاف پڑھائی کرنے والا بچہ پڑھائی کرے, کام کرنے والے لوگ کام کریں, گھر کا کام کرنے والے گھر کا کام کریں. صبر کرنا پڑے گا کیونکہ دل کس کا چاہتا ہے؟ دل تو ان چیزوں کا نہیں چاہتا. پتا یہ چلا کہ یہ جو امتحان ہے پاس ہوں تو اس کا طریقہ صبر ہے, اور بے صبری فیل ہونے کا سبب ہے. حضرت نے فیل ہونے ہی کا لفظ استعمال کیا. اب یہاں پہ ایک عجیب بات حضرت حکیم الامت نے نقل کی ہے کہ اس میں بشارت تو دے دی مبشر الصابرین فرما دیا, لیکن اجمال کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ کیا ملے گا. تم پاس جاؤ گے تب تم یہ دیں گے. یہاں بشارت تو ہے لیکن اجمال اتنا ہے کہ کچھ یوں کچھ پتا نہیں کیا ملے گا. اور بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو. تو اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ یوں یہ انعام ملیں گے تو یہ انہی انعامات میں حصر ہو جاتا, یعنی وہی ملتے, اسے زیادہ نہیں مل سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا تو بالکل میں راستہ کھلا رکھوں کہ جو چاہوں میں انعام دوں. اس لیے اجمال, یہ اجمال ہے اس میں. مبشر الصابرین فرمایا, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم کیا انعام دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا انعام دیں گے جو ہمارے تصور و گمان سے بھی باہر ہے. اس لیے اجمال یہاں ضروری تھا. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز سے بھی بندہ خوش ہوگا اس کو وہ ملے گی, یہ ہو. اس لیے اجمال نہیں. اب کسی کو کہا کہ بھائی ہم تمہیں آؤ تم ہم تمہیں پلاؤ کھلائیں گے, ایک آدمی کو پلاؤ پسند ہی نہیں ہے, اور یہ کہا کہ آؤ تو صحیح تمہاری ہم دعوت کریں گے مزے کھانے کھلائیں گے, تو اب یہ کھلا ہوا ہے. جس کی جو پسند کی ہے وہ بنا کے دی جائے گی. اور اس کے بعد یہیں تک اتفاق تو نہیں ہوا, یہ تو بہت بڑا انعام اللہ میں نے وعدہ فرما دیا ہے ان کی شان کے مطابق ملے گا, اور ایسا ملے گا جس سے بندہ خوش ہو جائے گا. بلکہ بندے کے وہم کس بات میں؟ صبر میں. پھر فرماتے ہیں یہی کافی ہوں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, صابرین پر ان کے پروردگار کی طرف سے خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی ہوں گی. دو طرح کی رحمتیں ہوں گی, صابرین پر دو خاص پر خاص اور عام دونوں طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. خاص رحمت کہاں ہوگی؟ آخرت میں. خاص رحمت تو یہاں ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو ایسی ہے کہ وہ تصور اور گمان سے باہر ہے. اور رحمت عامہ کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے. سن لیجئے, رحمت عامہ کا ظہور صابرین پر دنیا میں ہوتا ہے. صابرین کو صبر و استقلال کا ثمرہ, میں حکیم الامت کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں, صابرین کو صبر و استقلال کا ثمرہ دنیا میں بھی حق تعالیٰ کھلی آنکھوں دکھا دے رہے. شرط کیا ہے؟ وہ واقعی صبر. بشرطے کہ, حسن نے بھی وہی لکھ دیا, بشرطے کہ صبر کی حقیقت صحیح طور پر موجود ہو. وہ بھی عرض کروں گا صبر کی حقیقت کیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے, بشارت ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا کلام کو, پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. دیکھو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, جو صبر کرنے والے ہیں وہی ہدایت یافتہ. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ وہ ظاہر میں اس شخص کو کیسی ہی کلفت ہو, کیسا ہی غم ہو,
مگر دل میں اس کی خوشی ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں تم راہ راست پہ ہو، تم ہدایت دیا. صبر کرنے والوں کے دل کو سکون مل جائے، کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو گویا ملائکہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہم المحتدون، یہی ہدایت یافتہ، یہی ہدایت یافتہ. آنکھ سے آنسو تو آئیں گے، تبہی غم کی مدت 3 دن لکھی ہے اگر اس کو پالا نہ جائے. اب حق تعالیٰ، اب تو انعامات میں صبر کے گنانے شروع کروں تو گھنٹوں گزر جائیں، آپ کو خوب پتہ ہے، لیکن یہ جو خاص انعامات ہیں جن کا ابھی ذکر کیا گیا، یہ ہماری تسلی کے لیے بہت زیادہ ہے کہ جس کو معلوم ہوگا اس کو یقیناً غم پر تسلی ہو جائے گی. لیکن حق تعالیٰ نے کیوں کیا ایسا، یہ تسلی کیوں دی ہم؟ اس لیے دی کہ وجہ بتائی حتجت حکیم المت، کہ مرضی حق یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ رنج تبعی تو ہوگا بندے کو، رنج تبعی کو تو ہٹا نہیں سکتے، فطری چیز ہوتی ہے، تو رنج تبعی کو اس کی حد سے زیادہ نہ بڑھایا جائے. 3 دن اس کی مدت ہے، 3 دن رہے گا، اسی لیے 3 دن تک تعزیت کی اجازت ہے، شہر کے والوں کو 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں. جو بیوہ ہو جائے اس کی مدت لمبی ہے، اس کی عزت تک اس کا سوگ بناتی ہے، لیکن باقی لوگوں کی طبعی غم کی مدت 3 دن ہے. اور شریعت چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رنج طبعی کو اس کی حد سے نہ بڑھایا جائے اور اپنی طرف سے غم بڑھانے کا کوئی سامان نہ کیا جائے، بلکہ حق تعالیٰ نے تو رنج طبعی کے کم کرنے کے بھی سامان کیا. چنانچہ دو باتیں تعلیم فرمائی ہیں، وہ یہی ہیں، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان صابرین کو آپ بشارت دے دیجئے جو مصیبت پہنچنے کے وقت یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. اس جملے میں ایسا مضمون سکھلایا گیا ہے جو رنج و غم کی بنیادیں اکھاڑنے والا ہے. حکیم الامت نے بڑے عالم کہا ہے یہ مضمون جو انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ایسا جملہ ہے، ہم تو خیر عربی نہیں سمجھتے، ہم بس ذہنی پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسا مضمون ہے جو رنج و غم کی بنیادوں کو اکھاڑنے والا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے ہمارے غم کر کے پریشان نہ ہوں. تفصیل اس کی یہ ہے کہ کسی واقعے کے سے صدمہ جب ہوا کرتا ہے، جب وہ خلاف مرضی ہو کسی کے، میری مرضی کے خلاف ہو گیا، ظفر صاحب وہ سب چاہتے تھے کہ زندہ رہیں اور ہماری مرضی کے خلاف وہ اللہ میں کہ چلے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ذہن میں کوئی ایک شق تجویز کر لیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. فیصل چاہتا ہے کہ میرے والد زندہ رہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ شوہر زندہ رہے، ہر دوست چاہتا ہے میرا دوست زندہ رہے، یہ ہم نے ایک چیز تجویز کر لکھتے ہیں. کسی عزیز کی موت پر ہم کو صدمہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تجویز کر رکھا تھا کہ وہ ہم سے کبھی جدا نہ ہو، ہمیشہ ہمارے پاس رہے. تو حق تعالیٰ نے اس کا استحصال کر دیا، یعنی اس معاملے کو اس کو ختم ہی کر دیا. انا للہ میں فرماتے ہیں تم کو یہ مضمون پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تم اپنی تجویز کیسے کر رہے ہو، تم تو اللہ کی ملک ہو، تم تو اللہ کے ہو، تم اپنی تجویز تم کو پیش کرنے کا کیا حق ہے؟ خدا تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے مملوک ہیں، اور مملوک کی ہر چیز مالک کی ہوا کرتی ہے، تو ہماری ہر چیز خدا کی ملک ہے. ان کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ملاؤ کہ تجویز کا حق کس کو ہوتا ہے مالک اور مملوک میں، آقا میں اور غلام میں؟ تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے، تو غلام کو تو کسی تجویز کا حق نہیں. جب تجویز کا حق مالک کو ہے تو ہمارے کسی عزیز کی مفارقت پر اس لیے غم کرنا کہ ہم نے اس کے متعلق یہ تجویز کر رکھا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے، یہ تو بڑی غلطی ہے. ہم آپ تجویز کرنے والے کون تھے؟ یہ ہے انا للہ، یعنی یہ سوچو کہ ہم آپ تجویز کرنے والے تو ہیں نہیں، وہ بندہ یہی رہتا دنیا میں اور رہتا، 10 سال اور رہتا، 5 سال اور رہتا، ہمارا کوئی حق نہیں ہے. مالی تو اللہ میں آئے، اللہ میں کی مرضی جہاں چاہے جس کو رکھے. فرمائش کی مثال ایسی ہے جیسے گھر کی مالکہ کوئی ہو، اس نے الماری میں برتنوں کو ایک خاص ترکیب سے رکھ دیا. دیکھیے حضرت حکیم الامت اس زمانے میں فرما رہے ہیں یہ عورتیں جو ہیں کیا کرتی ہیں، الماری میں برتنوں کو ایک خاص ترتیب سے رکھتی. تو گھر کی مالکہ نے الماری میں برتنوں کو ایک خاص ترکیب سے رکھ دیا جو ماما کی ترکیب، یعنی ماما نوکرانی کو کہا کرتے تھے، کہ ترکیب کے خلاف ہے. مثلا مالکہ نے نیچے کے برتنوں کو اوپر رکھ دیا اور اوپر والوں کو نیچے رکھ دیا، وہ مالک ہے گھر کی. اب ماما جو ہے نوکرانی اس ترکیب کو دیکھ کر چیخنے لگے کہ ہائے میری تجویز کے خلاف کیوں ہوا، تو بتلائیے آپ اس نوکرانی کو احمق کہیں گے یا نہیں؟ یقیناً ہر شخص اسے پاگل کہے گا، اس لیے کہ تجویز کا حق تو مالکہ کو ہے نوکرانی کو نہیں. پھر حیرت ہے کہ آپ کی ادنا سی ملک تو ایسی ہو کہ اس کے سامنے دوسروں کا حق باطل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی ملک کے سامنے آپ کی تجویز باطل نہ ہو. یقیناً اگر خدا تعالیٰ کو مالک حقیقی سمجھا جاتا ہے تو آپ کو اور کسی کو بھی تجویز کا حق نہیں ہونا چاہیے. بس سمجھ لیجئے کہ حق تعالیٰ نے اس دنیا کے دو درجے بنائے، عالم کے دو درجے بنائے، آسمان اور زمین. آسمان اور زمین جیسے الماری کے دو درجے اوپر نیچے ہوتے ہیں، جس میں انہوں نے بعض روحوں کو اوپر کے درجے میں رکھا یعنی آسمان میں، اور بعض کو نیچے کے درجے میں رکھا یعنی زمین. پھر وہ کبھی اس ترتیب کو بدل کر اوپر کی روحوں کو نیچے بھیج دیتے ہیں، کیونکہ بہت سی روحیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں وہ تو آسمان میں ہوتی ہیں، اور نیچے کی روحوں کو کبھی اوپر رکھ دیتے ہیں، مر جاتا بندہ اوپر چلا جاتا ہے، اور وہ مالک ہے، ان کو ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے. اس میں ہم غلاموں کا اس لیے نالا کرنا، فریاد کرنا، چیخنا پکارنا کہ ہائے ہماری تجویز کے خلاف کیوں ہوا، ہائے یہ کیوں مر گیا، غلط ہے، بالکل غلط ہے. لکھا ہے حماقت ہے. خوب سمجھ لو، اب سنیے، فرماتے ہیں کہ ملومت یہ خوب سمجھ لو کہ انتقال کی حیثیت، کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی حقیقت بالکل ایسی ہے جیسے الماری کے ایک تختے کے برتنوں کو نیچے سے اوپر کر دیا جائے اور اوپر سے نیچے کر دیا جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آدمی مر کر بالکل معدوم نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، مرنے کے باوجود آدمی مر کر بالکل معدوم نہیں ہو جاتا، بلکہ دنیا سے جو کہ نیچے کا تختہ ہے وہاں سے اٹھا کر وہ آخرت میں پہنچا دیا جاتا ہے جو اوپر کا تختہ ہے. اب یہ عجیب بات کی، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مردے کو مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اس سے شاید کسی کو اس پر شبہ ہو کہ آخرت میں پہنچنے کو اوپر کا تختے پر جانا کیسے کہا گیا. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو گاڑا نہیں جاتا. اب سنیے، حیران ہے، حالانکہ سارے لوگ دفن کرتے ہیں اپنے مردوں کو، لیکن حضرت فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو دفن نہیں کیا جاتا. کیسے؟ حیران ہو، سوچے ذرا، ساری دنیا کے آدمی مرتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں، اور حضرت فرما رہے ہیں حکیم الامت کہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو گاڑا نہیں جاتا، دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک بے جان لاش ہے اور جماعت محض کو گاڑا جاتا. جس چیز کو دفن کیا جاتا ہے وہ ایک بے جان لاش ہوتی ہے جو جماعت محض ہے، اس میں کوئی حس نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ آدمی تھوڑا ہی ہے. لکھا کیوں؟ وہ آدمی تھوڑا ہی ہے، وہ تو صورتاً آدمی ہے، کیونکہ آدمی جو ہے نام وہ اصل میں روح کا ہے، اور روح مٹی میں نہیں گاڑی جا سکتی، بلکہ اس کو اوپر بلا لیا جاتا ہے. اور یہ جو روایات میں آتا ہے کہ پھر روح کو جسم میں واپس کیا جاتا ہے، یہ بھی آیا ہے، پہلے روح جو ہے آسمانوں پہ جاتی ہے، جنتی ہے تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس روح کو پھر جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے. یہ واپسی دنیا کے قبرستان میں نہیں ہوتی، یہ واپسی عالم برزخ میں ہوتی. اس وقت عالم برزخ میں اس کو یعنی ایک جسم تیار ہوتا ہے، تو وہ روح وہاں عالم برزخ میں جو آسمانوں پہ ہے، یہاں نہیں ہے، وہاں واپس ہوتی، اس گڑھے میں نہیں ہوتی. قبر حقیقی عالم برزخ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، اور یہ قبر جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، یہ اس عالم برزخ سے ایک قسم کا تعلق رکھتا ہے. ایسا ہے حکیم الامت نے لکھا ایک اور جگہ کہ جیسے ایک لحاف کوئی اڑتا ہو تو وہ لحاف چھوڑ کے چلا جائے، لیکن اس کو اس لحاظ سے چونکہ ایک عرصہ اس نے اوڑا ہے، ایک تعلق سر. بس حق تعالیٰ اپنی مملوک چیزوں میں تصرف مالکانہ کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو نیچے بھیج دیا، کبھی کسی کو اوپر بلا لیا، مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب نیچے رہیں. بتاؤ اگر حق تعالیٰ اس کے جواب میں یہ تجویز فرما دیں، اچھا پھر ہم بھی اوپر کی روحیں نیچے نہیں دیں، تو آپ لوگ سب بچ گئے، بچوں کے رہ جائیں گے. اور ایک اور بات لکھی ہے تسلی کی، تم اپنے مردوں کے ساتھ ایسا برا گمان کیوں کرتے ہو کہ خدا نخواستہ وہ جہنم میں گئے؟ جب ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا تو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مردے راحت میں گئے. یہ تو ہماری اکڑ اور تکبر ہے کہ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی آتی ہے. لیکن اتنا صاف لکھا ہے تم اپنے مردوں کے ساتھ ایسا برا گمان کیوں کرتے ہو کہ خدا نخواستہ وہ جہنم میں گئے ہوں گے. جب ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا ہے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مردے راحت میں گئے جنت. اسی لیے یہ خیال یہ تو ہونا چاہیے. ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کہا الفاظ ہے, لیکن حضرت کبھی بھی قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے. کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے. نہیں فرمایا ہے. اور جب فرما دیا تو یہ بات اٹل ہو گئی, قیامت تک اٹل ہو گئی. ایمان والا ہے تو موت اس کے جیتو, وہ جس یہاں سے تو بہتر حالت میں اور ناقابل بیان کمپیریزن نہیں ہے. وہ تو عجیب ہی جگہ ہے, وہاں جانے کا تو ہر ایک کو شوق ہونا چاہیے. یہی سمجھو کہ ہمارے مردے راحت میں گئے ہیں, موت نہیں ہے اس کے لیے, تحفہ ہے اللہ میاں کی طرف سے. اس خیال سے صدمہ کم ہو جائے گا, کیونکہ اگر ہم اگر دنیا کی راحتیں ان سے چھوٹتی ہوئی دیکھتے ہیں تو آخرت کی راحتیں تو کہیں زیادہ ہوں گی. یہ بدلہ تو ان کو ملا جو مرنے والا, تو مرنے والے کے لیے غم کرنا تو حماقت ہو گئی, ہر لحاظ سے حماقت ہو گئی. مسلمان مرنے والا اس کے لیے غم کرنا تو حماقت ہے. تو عقلاً تو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں تباً تین دن کے لیے انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کے دل پہ ایک اثر ہوتا ہے, یہ تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ بدلہ تو ان کو ملا جو مرنے والا ہے, اور ہم کو کیا ملا؟ ہم کو یہ ملا کہ عزیز جو ہمارے تھے, والد تھے, شوہر تھے, جو بھی تھے, بھائی تھے, ان کی مفارقت سے ان کی جدائی ہو, اس سے طبعی رنج ہو, طبعی رنج ہوگا. گرچہ ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم تو بس ایک رنج کا ایک دستور ہے, اس لیے رنج کا, اور ایک دوسرے کو رلانے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ لیجیے یہ جائز نہیں ہے. رونے رلانے کی کوشش ہمارا مذہب نہیں ہے. رونے رلانے کی کوشش شیعوں کا مذہب ہے, ہمارا مذہب نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اس کا سد باب فرمایا ہے, ہر جگہ تسلی کے مضامین بیان فرمائے ہیں, ہر طرح سے تسلی دی ہے. تو تبھی رنج ہوگا, ایک دل پہ اثر ہوا, عقل سے نہیں ہونا چاہیے. اور باتیں کہہ گا کہ رونا, یہ تو بالکل غلط ہے, یہ تو تبھی رنج سے بڑھا کے ہو رہی بات. اسی لیے میں اپنے سب دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو یہ وقت ہے رنج کا, غم کا, ایسی بات سوچو مت جو رونانے والی ہے, وہ تو شیطان ڈالے گا. یا تم جان بوجھ کے ہرگز نہ سوچنا, بلکہ جیسے ہی یاد آئے غم کا واقعہ کہو انا للہ وانا الیہ راجعون, اسی مراقبے میں چلے جاؤ. یہ تو اللہ میں کہ ہم بندے ہیں, اللہ میں کی مرضی ہے جو چاہے, اور پھر ہمیں بھی تو وہی جانا ہے اللہ میں کے پاس. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا لڑکا مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا. وہ کہتے ہیں ہاں خداوندہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں خداوندہ اس نے آپ کی حمد کی اور شکر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. تو آپ نے دیکھا ایک چیز دے کر حق تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی چیز دی. آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا اس وقت آپ کو اس کی قدر معلوم ہوگی, وہاں نئی اولاد کام آئے گی جس کے لیے آپ روتے ہیں, نہ بیوی اور نہ ماں باپ کام آئیں گے. وہاں بس وہی ثواب کہاں آئے گا جو آپ کو اب مل رہا ہے اپنے عزیز کی مفارقت کی وجہ سے. وہاں تو یہ حال ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, ماں باپ سے بھاگے گا, بیوی بچوں سے بھاگے گا کہ کہیں وہ ایک نیکی نہ مجھ سے مانگ لے. اور ہر شخص اس دن اپنے عرق میں غرق ہوگا. اور حدیث میں مصیبت کے ثواب کی اور بھی بہت تفصیل ہے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہ بتلا دیا گیا کہ ہم سب خدا کے پاس جائیں گے اور وہاں ہم کو مصیبت کا اجر ملے گا, اور جو مر گئے وہ بھی خدا تعالیٰ کے پاس گئے ہیں جہاں ان کو دنیا سے زیادہ راحت ہے, پھر صدمے کی کیا بات ہے. اس مضمون کو ایک دیہاتی نے جو پڑھا لکھا نہیں تھا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تعزیت کے لیے عرض کیا جب ان کے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, چنانچہ وہ کہتا ہے وہ دیہاتی آدمی جس کو آپ صبر کیجیے تاکہ ہم بھی دیکھ کر آپ کو صبر کریں، کیونکہ چھوٹوں کا صبر بڑوں کے صبر کے تابع ہے، اگر بڑے بھی بے صبری کرنے لگے تو پھر چھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب صبر کی تعلیم دی۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی آپ کے لیے وہ اجر کا ثواب جو آپ کو مل رہا ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے۔ کیسی عجیب بات تھی، آپ کو جو ثواب مل رہا ہے کسی عزیز کے مر جانے پر جو اس کی مفارقت کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، تو ثواب تو من جانب اللہ ہے، آخرت کا سرمایہ ہے، وہ اس سے بہتر، کی زندگی سے بہتر ہے، اور جو ان کے وصال پر صبر کرنے سے آپ کو ملے گا وہ ان سے بہتر ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ جہاں وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ آپ سے بہتر ہے۔ آپ کی کیا ہاتھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بس خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دی جو ان کے لیے بہتر تھی، اور آپ کو وہ چیز دی جو آپ کے لیے بہتر تھی، پھر غم کاہے کا ہے؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی فرماتے ہیں مجھے اس بدبی سے بڑھ کر کسی نے تعزیت۔ غرض انا للہ و انا الیہ راجعون میں دو جملے ہیں، پہلے جملے میں حق تعالیٰ کی مالکیت کو ظاہر کر کے بندوں کی تجویز کا استحصال کیا گیا ہے کہ جب ہم پہلے کسی چیز کے متعلق تجویز ہی نہ کریں گے تو کوئی واقعہ ہمارے خلاف مرضی ہوگا ہی نہیں، تو پھر غم بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرے جملے میں جو رہا سہا غم ہوگا ہلکا سا بھی، وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں بھی وہی جانا۔ اور یہ کہ یہ بھی فرمایا کہ جو اگر کسی عزیز سے مفارقت کا صدمہ ہوتا ہے اس کے مرنے پر، یہ صدمہ محض مفارقت پر نہیں ہوتا، کیونکہ عزیز تو جاتے رہتے ہیں سفر پہ، دو مہینے میں چلے گئے، وہاں چلے گئے، تو کبھی کوئی صدمہ ہوتا اس سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اگر کوئی کہے کہ ہمیں اس عزیز کی جدائی کی وجہ سے صدمہ ہو رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ صدمہ ہوتا تو ابھی وہ 3 مہینے 6 مہینے کے لیے جاتے ہیں، بعض بچے چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کئی کئی سال کے لیے، تو اس میں کوئی غم تو نہیں ہوتا۔ تو محض مفارقت نہیں سبب ہے، بلکہ یہ سبب ہے کہ مرنے والے کی مفارقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی، ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا، یہ ہمیشہ کی جدائی کا غم ہوتا ہے، محض جدائی کا غم نہیں ہوتا۔ اگر یہ خیال ذہن میں نہ جمے تو پھر نفس کو صدمہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے حق تعالیٰ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں بھی وہی جانا ہے، یعنی یہ مفارقت بہت بڑی نہیں ہے، ابھی تھوڑے دن میں ہم بھی وہی پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں روزانہ دعا کی توفیق ہو جاتی ہے کہ یا اللہ مجھ کو اب بہت سوچتا ہوں متقین کا کہ یا اللہ ہمیں جنت میں یکجا کر، جنت میں یکجا کر۔ اب دیکھیں ایک دوسری غلطی ہے جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ مگر ان سب کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہر وقت زخمی رہے، اس لیے ایسے سامان کرتے ہیں جسے غم تازہ اور صدمے کی یاد دہانی۔ فرمائیے ایسا ہے جیسے بچے کو ایک زخم ہو جائے، اس پر کھرنڈ آ جائے تو اس کو نوچ کر وہ کھجلاتا ہے، اس میں کھجلی ہوتی ہے تاکہ مزہ آوے، مگر اس کا انجام یہ ہے کہ زخم بڑھ جاتا ہے اور بعض دفعہ ہلاکت تک پہنچ۔ اسی لیے باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کھرنڈ جمی رہے تاکہ زخم اندر اندر ٹھیک ہو جائے۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم غم کو تازہ کرتے ہیں، یہ تازہ کرنا جائز نہیں، اچھی طرح سے سمجھ لو، کیونکہ رنج و صدمہ بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اور تو یہ ایک بات تو اس کے لیے ہے جو غمزدہ ہو کہ دیکھو غم کو تازہ نہ کرو، وہ باتیں مت سوچو جو کہ خواہ مخواہ کرو، بھائی ماضی ہے نا، وہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، میرے والد تھے، کوئی بھی تھے، میری والدہ تھی، آہا کیسے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، یہ سوچنا تو غم کو تازہ کرنا ہے، یہ سوچنا جائز نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ سوچنے کا، بات تو گزر گئی۔ اگر اتنا ہی شوق ہے دعا میں لگ جاؤ، یا اللہ میری مجھے بھی معاف فرما دیجئے، ان کو بھی معاف فرما دیجئے، یہ سب سے اچھا کام۔ اور 20 کام کرنے کے ہیں ان میں لگ جانا چاہیے، کیونکہ صبر میں ایک چیز ہے جو اسی بات میں بتائی ہے کہ صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ روئے دھوئے نہیں، شکایت نہ کرے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ناگوار واقعات میں بھی اپنے معمولات پر مستقل رہنا۔ دیکھو معمولات پر مستقل رہنا اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے بچے رہنا، یہ صبر ہے. جب یہ نہیں کہ آپ کو غم ہوا تو آپ نے معمولات چھوڑ دیے, اپنے ضروری کام چھوڑ دیے, تو لوگوں نے صبر کے مفہوم سے تو اس بات کو خارج کر دیا ہے, اس سے یہ غلطی میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھ لیا ہے کہ بس ہم نے شکایت نہیں کی, رونا دھونا نہیں کیا تو گویا ہم نے صبر کر لیا, لیکن لیٹ گئے اور کچھ کر ہی نہیں رہے, نہ معمولات بھی ختم ہو گئے. یہ نہ ہونے دیں. لکھا ہے کہ ایسے وقت میں جو شخص اعمال میں کوتاہی کرنے لگے وہ صابر کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں. بتائیے نہیں, بڑی سعادت کو ہم کھو دیں. اصل کام یہ ہے کہ اپنے کاموں میں لگو. لہذا مصائب میں اہتمام اعمال کی سخت ضرورت ہے, لیکن اکثر لوگوں کو اس کی بالکل پرواہ نہیں. بس جہاں کوئی ناگوار بات پیش آئے, اب ذکر بھی ناغا ہو گیا, تہجد بھی رخصت ہو گئی, تلاوت قرآن بھی ندارت ہے, جماعت کا اہتمام بھی ختم ہو گیا, اس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس مصیبت کے ختم ہونے کے بعد میں معمولات کی پابندی شروع کر دوں گا. مگر یہ غلطی ہے, کیونکہ ممکن ہے کہ یہ مصیبت ختم ہو اور تمہارا ہوش بحال ہوں اور تم معمول شروع کرنے والے ہو تو کوئی دوسری مصیبت آ جائے, تو کیا ٹھکانا ہے؟ پھر یہ کہو گے کہ اس کے بعد پابندی کروں گا. نہیں, معمولات کو تو بچوں کی پڑھائی کو کسی بھی اور چیز کو ختم مت ہونے دو, ختم مت ہونے دو, تب صبر ہے. لکھا ہے حضرت نے کہ واللہ مصیبت کے وقت جو شخص ذکر و طاعات میں لگا رہتا ہے تو اسی سے غم ہلکا ہوتا ہے, کیونکہ توجہ بڑھ جاتی ہے اور ان میں کمی کر کے زیادہ پریشانی بڑھتی جاتی ہے. اب اس کے بعد ایک مختصر چیز اور عرض کر دوں, پھر ختم کرتا ہوں, کہ یہ تعزیت کرنے والے تعزیت کرتے نہیں بلکہ غم کو دوبالا کر کے چلے جاتے. ٹیلی فون آئے گا تو ایسی باتیں کریں گے کہ وہ روئے, اور کچھ نہ ہوگا تو خود رو کے دکھاتی ہیں. عورتیں تو بہت حکیم المن لکھا ہے کہ یہاں تک کرتی ہیں کہ جب کہیں جانے اب تعزیت کے لیے جانا ہے تو اب روئنا کہاں سے آئے گا, ابھی تو پیسے لگاتی ہوئی اور پتہ نہیں تماشے دیکھتی ہوئی اور انٹرنیٹ کی سب چیزیں دیکھتی ہوئی آ رہی ہیں, لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ وہاں جا کے رونا بھی ضروری ہے, ہم نے روئیں گے نہیں تو ہم سنگدل ہیں. تو اپنے کسی عزیز جس کی جو مر گیا اس کو یاد کر کے رونا نکالتی ہیں زبردستی کا, یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی رو رہے ہیں, یہ تو تعزیت نہیں ہے. حضرت نے کچھ آداب بتائے تعزیت کے, وہ میں کچھ پڑھ دیتا ہوں آپ کو. تعزیت کے معنی ہے تسلی کرنے کے, مگر آج کل تسلی نہیں دی جاتی بلکہ غم کو بڑھایا جاتا ہے. آداب المعاشرت میں لکھا ہوا ہے. اب جو لوگ خود بھی غم کو بڑھاتے ہیں کہ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں, اور تعزیت کرنے والے بھی بار بار اسی کا تذکرہ کرتے ہیں, تو یہ آج کل کے جو تعزیت ہے تعزیت نہیں ہے بلکہ تعذیب ہے اور تکلیف بڑھانا ہے. بس آج کل تعزیت اسی کو کہتے ہیں کہ بیٹھے ہی رونے لگو یا رونے کی صورت بنا لو اور یوں کہو کہ یہ خبر سن کر ہمیں بہت غم اور صدمہ ہوا. بالکل غلط ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کو صبر کی تلقین کیوں نہیں کرتے؟ ہائے تمہارے دل پر کیا گزری ہوگی, ہائے کیسا اچھا بسا ہوا گھر برباد ہو گیا, نعوذ باللہ, جس سے غمزدے کا دل اور پاش پاش ہو جاتا. خصوصاً عورتوں کے کلمات تو ایسے زہر آلود ہوتے ہیں کہ ان کے متعلق تو میں فتویٰ دیتا ہوں, حکیم الامت کہنے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ غم کے وقت ان کے کلمات کو سننا جائز نہیں. بند کر دو ٹیلی فون, کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ کس کو تعزیت کرنی چاہیے, کس کو نہیں کرنی چاہیے اور کس کو کیسے کرنی چاہیے. فرمایا کہ اس طرح کی جو تعزیت ہوتی ہے ان کلمات کو سننا صحت جسم اور صحت دین دونوں کے لیے مضر ہے. اور آج کل تو یہ حالت ہے کہ تعزیت کرنے جو آتا ہے وہ سارا قصہ پوچھتا ہے, اور خصوصاً عورتیں غمزدہ عورت سے گلے مل کر روتی ہیں. اب یہ غریب تو ایک ہے اور گلے لگنے والی 100, تو اس کے دل پر 100 دفعہ نشتر لگتا ہے اور آنے والیوں کے دل پر ایک ہی دفعہ لگتا ہے. اسی لیے میں نے کل فاطمہ کو منع کر دیا اپنی بیٹی کو, بھائی میں جا رہا ہوں, میں کافی تسلی کے لیے ہوں, اتنے لوگوں کو کیوں گلے مل کر رونے کا ضرورت ہے؟ جتنے جائیں گے گلے مل کے روئیں گے تو وہ بےچارے جس کے پاس بھی غمزدہ کے پاس جا رہے ہیں وہ تکلف میں, وہ بھی گلے مل کے روئے گا یا روئے گی. اور عورتیں زیادہ گلے مل کے روتی ہیں, مرد تو خیر آج کل تو ویسے بھی بیماری کے ڈر سے گلے نہیں ملتے. بعض لوگ جو جوان مر جاتے ہیں ان کی تعزیت میں عام طور پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہائے جوان مر گیا, چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے, ابھی عمر کیا تھی. ہاں جی, اللہ کی ذات بڑی پرواہ, نعوذ باللہ, سے احتیاط کرنی چاہیے. تعزیت کے لیے جا کر بس یہ چاہیے کہ آپ اس میں تسلی دیں اور مردے کو ثواب بخشیں, یہ دونوں باتیں سننا تھی. اور باقی چیزیں جیسے بہت دور جگہ سے مہمانوں کا آنا اور 10ویں 40ویں وغیرہ میں شریک ہونا, یہ سب تو بےحودہ باتیں ہیں, بدعت ہیں. تعزیت کے لیے شریعت نے 3 دن کی میعاد مقرر فرمائی، اس کے لیے 3 دن کے بعد اہل بلد کو تعزیت جائز نہیں. ہاں کوئی باہر ہو شہر سے اور وہ سفر کر کے بعد آئے تو اس کے لیے تو عذر ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ دور سے آیا ہے، تو اس کو 3 دن کے بعد بھی تعزیت جائز ہے. اچھا، تعزیت کے آداب میں، تعزیت میں کس کو جانا چاہیے؟ ان خاص عزیزوں کو جن سے وارثوں کو تسلی، اور ہمیشہ تو کبھی ملتے نہیں ہیں اور تعزیت میں چلے آ رہے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں. باقی لوگوں کو کیسے کرنے چاہیے تعزیت؟ خاص لوگ جسے تسلی ہو ملنے سے ان کو تو پہنچنا چاہیے ان کے پاس تاکہ تسلی ہو جائے، لیکن باقی لوگ کیا کریں؟ حکیم الامت ہے. باقی لوگوں کو خط سے تعزیت کرنا چاہیے. آج کے لیے واٹس ایپ بہت کافی ہے، اس سے آپ ایک میسج بھیجتے ہیں بس، بہت کافی. اور ہر گھر میں بہت سے لوگ ہیں بھائی، گھر کا ایک بڑا چلا گیا بس کافی ہے، ہر شخص کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس سے تسلی ہو بس وہ جائے. اچھا، اور اگر تعزیت کے لیے جائیں تو غمزدوں کو تسلی کی باتیں کرنے کا حکم ہے، تاکہ کیوں، کیسی باتیں کرنے کا حکم؟ تاکہ ان کا دل وہاں سے ہٹ جائے، دماغ وہاں سے ہٹ جائے غم کی بات سے. نہ کہ آج کل جیسے رسم ہے کہ مرنے والے کی جدائی کا صدمہ بیان کرتے ہیں، اس سے تو گھر والوں کو اور تکلیف ہوتی. بس تعزیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے، مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور صبر کی تلقین. دیکھو بس صبر پہ تمہارا اتنا، میں ابھی آپ کو عرض کر دیا کہ صبر سے کتنا بڑا انعام ملتا ہے، اس کو کیوں کھوئیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حضرت جناب سید ظفر علی صاحب کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام یہ دیا کہ جمعہ کی موت اور پھر یہ جو وبا کی جو بیماری ہے اس سے انتقال ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو شہادت کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے سب کو، تو وہ تو بہت بڑا، اللہ تعالیٰ ہم کے درجات بلند فرمائے ہم سب کو جنت میں پھر یکجا کر، جنت میں پھر یکجا کر یا اللہ. آمین. اللہم
سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار.